بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین. ناظرین، سب سے پہلے نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد قبول فرمائیں. اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حزب اللہ اور مغرب کی معاندانہ پالیسی. تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، یورپی یونین نے گزشتہ پیر کو امریکہ اور صہیونی حکومت کے دباؤ میں حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا. حزب اللہ نے یورپی یونین کے اس اقدام پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یورپی یونین کا یہ فیصلہ اسرائیلی روشنائی سے امریکہ کے ہاتھوں لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ لبنان کے صدر میشل سلیمان، عبوری وزیر اعظم نجیب مقاتی اور دیگر رہنماؤں نے بھی یورپی یونین کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے. اور وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ سفارتی طریقے سے اس فیصلے کی مخالفت کی جائے گی اور اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی. اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اس فیصلے کو غیر اصولی اور بین الاقوامی معیاروں کے خلاف اور قابل مذمت قرار دیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یورپی یونین کے اس فیصلے کے محرکات کیا ہیں، یورپی یونین کے اس فیصلے کی قانونی حیثیت کیا ہے، حزب اللہ کا کون سا اقدام دہشت گردی کے مترادف ہے، حزب اللہ نے غاصب صہیونی حکومت کے قبضے سے جنوبی لبنان کو آزاد کرایا تو کیا اپنے مقبوضہ علاقوں کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرانا دہشت گردی ہے، حزب اللہ نے لبنان پر اسرائیل کے حملے کا مقابلہ کیا، کیا اپنے ملک کا دفاع غیر دہشت گردی کہا جا سکتا ہے، حزب اللہ نے لبنان کے اندر صہیونی حکومت کی جاسوسی کی سرگرمیوں کو ناکام بناتے ہوئے اس کے جاسوسی کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا، کیا اپنے ملک کے خلاف غیر ملکی جاسوسی کو ناکام بنانا دہشت گردی کہا جا سکتا ہے، حزب اللہ لبنان کی حفاظت کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے، کیا جارحین کے مقابلے میں مزاحمت اور استقامت دہشت گردی ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے یہاں تہران اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ساجد رضوی کو. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام. اور دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ظفر آغا. لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
حزب اللہ لبنان نے یورپی یونین کے ذریعے اس کے فوجی بازو کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اقدام کو مقاصمانہ اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. یورپی یونین کے اس فیصلے کے مطابق حزب اللہ سے وابستہ افراد کو یورپ کے ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے اور اس تنظیم سے وابستہ اداروں کے اثاثے بھی منجمد ہو جائیں گے. اس درمیان امریکہ اور اسرائیل نے یورپی یونین کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دیگر ملکوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں یورپی یونین کی ہی طرح فیصلہ کریں. یورپی یونین نے اس فیصلے کی توجیہ میں کہا ہے کہ سن 2012 میں بلغاریہ میں ہونے والے بم دھماکے کے سلسلے میں کچھ نئے شواہد سامنے آئے ہیں جن کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ اس دھماکے میں حزب اللہ کا ہاتھ ہے. دھماکے میں 7 افراد مارے گئے تھے جن میں 5 اسرائیلی تھے. یاد ہے کہ بلغاریہ کے انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل کیروف کہہ چکے ہیں کہ اس دھماکے کے سلسلے میں حزب اللہ لبنان کا نام لینے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ حزب اللہ کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہ ہو. تجزیہ نگاروں اور کچھ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف یورپی یونین کے اس فیصلے کی اصلی وجہ شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کے ساتھ اس تنظیم کا تعاون ہے. طرفہ تماشا یہ ہے کہ شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ کرنے والے النصرہ فرنٹ جیسے دہشت گرد گروہوں کی مدد کرنے والوں سے تو یورپی یونین کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، اور شام کی قانونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والی حزب اللہ کو یورپی یونین نے مورد عطاب قرار دیا ہے. عہدہ حزب اللہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یورپی یونین امریکہ کی سودے بازیوں کا شکار ہے اور اس کے اس فیصلے سے عرب اور اسلامی دنیا میں یورپی یونین کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچے گا۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ تنظیم کو عسکری اور سیاسی دھڑوں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے اور حزب اللہ کا ہر رکن اسرائیل کے خلاف جاری مزاحمت کا حصہ ہے۔ لبنان کے المنار ٹیلی ویژن چینل نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپی یونین نے حزب اللہ کے فوجی بازو کو بلیک لسٹ کرنے میں اسرائیل کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ المنار نے کہا ہے کہ اسرائیل نے یورپی یونین کو اپنی کٹ پتلی بنا لیا ہے اور اسی وجہ سے اس نے حزب اللہ کے فوجی بازو کو بلیک لسٹ کیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر مشیل سلیمان نے بھی حزب اللہ کے فوجی بازو کے نام کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے پر مبنی یورپی یونین کے اقدام پر سخت تنقید کی ہے۔ لبنان کے صدر نے بیروت میں یورپی یونین کے سفیر انجلیا ایچور سے ملاقات میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یورپی یونین لبنان میں امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد بازی میں کیے گئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ لبنان کے عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی یورپی یونین کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مسئلے کا سفارتی طریقے سے حل نکالیں گے۔ لبنان کے عبوری وزیر خارجہ عدنان منصور نے بھی یورپی یونین کے اس فیصلے کو جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے یورپی یونین کی جانب سے حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کا یہ اقدام لبنان کے عوام اور حکومت دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ لبنان کے عوام عالم اسلام و خطے کے ملکوں میں حزب اللہ کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حزب اللہ کے خلاف یورپی یونین کے اس فیصلے کو تجزیہ نگاروں کی سطح پر حیرت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ ایسی تنظیم ہے جس کے افراد بیروت حکومت کا حصہ ہیں اور ارکان پارلیمان کی خاصی تعداد بھی حزب اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی صورتحال میں حزب اللہ پر پابندی عائد کرنا دیگر ممالک سے لبنان کے سیاسی اور سفارتی تعلقات کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ حزب اللہ کے سیاسی اور عسکری بازو میں کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ اس کا اعتراف خود مغربی ملکوں کے حکام کو بھی ہے۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے بھی کہا ہے کہ عسکری اور سیاسی بازو میں فرق قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بیروت میں سیاسی امور کے ماہر رامی خورنی نے کہا کہ اگر یورپی یونین اس بات کی تشریح کر لے کہ حزب اللہ کا عسکری بازو کہاں ختم ہوتا ہے اور سیاسی بازو کا آغاز کس جگہ سے ہوتا ہے تو اسے فزیولوجی کا نوبل انعام دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کا یہ اقدام ابس اور بے فائدہ ہے۔
جہاں ناظرین، یورپی یونین نے حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر دیا، اس حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیاسی امور کے ماہر ساجد رضوی سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رضوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یورپی یونین نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے؟
دیکھیں، پورا جو کچھ یورپی یونین کے عزائم ہیں یا محرکات ہیں اس قضیے کے پیچھے، اس فیصلے کے پیچھے، وہ آپ کی جو رپورٹ نشر ہوئی اس میں تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی گئی۔ لیکن میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت شام کے مسئلے پہ جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے مکمل طور سے جو ہے یورپی یونین کی جو ہے وہ اعتراف شکست نظر آ رہا ہے، دفاعی ان کا یہ موقف دفاعی نوعیت کا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ان شکستوں کا بدلہ جو شام میں ان کو نصیب ہوا ہے وہ لینا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ چونکہ ساری دنیا جانتی ہے اچھی طرح سے کہ شام کے اور حزب اللہ کے تعلقات جو ہیں آپس میں کس نوعیت کے ہیں اور کس حد تک ہیں، اس پر اثر انداز ہونے کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ممکن ہے سنگین نوعیت کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ آثار ہیں اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شام میں جو ہے وہ امریکہ براہ راست مداخلت کرنے کے جو ہے وہ پلان بنا رہا ہے یا اس سے متعلق جو ہے وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ صرف ایک تشہیراتی اقدام ہے اور اس کا نہ حزب اللہ کی صحت پہ کوئی اس سے اثر پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کیے جا چکے ہیں، ان کو بلیک لسٹ قرار دیا جا چکا ہے، پھر ہٹایا گیا، پھر حذف کیا گیا۔ لیکن اس کا اثر بہرحال ان لوگوں پر، ان ملکوں پر ضرور پڑ سکتا ہے یا ان تنظیموں پر کہ جو مغرب کے دست نگر ہوں، مغرب سے کچھ لیتے ہوں، مغرب ان کو یا امریکہ ان کو کوئی ایڈ دیتا ہو۔ مثلا فرض کریں وہ آ کر محمود عباس کو جو ہے وہ چیلنج کریں اور ان کی حکومت کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کریں، ان کو بلیک لسٹ کریں، تو ان کے لاکھوں اور کروڑوں ڈالر جو ان کو امداد ملتی ہے سالانہ، شاید وہ بند ہو جائے وہ سر۔ لیکن حزب اللہ پہ جو ہے سوائے تشہیراتی حربے کے اور سیاسی دباؤ ڈالنے کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔
شکریہ جناب. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب موجود ہیں. ظفر آغا صاحب السلام علیکم. جی ظفر آغا صاحب, یورپی یونین نے حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں جو شامل کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کون سے محرکات اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ جی ظفر آغا صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں برے صغیر کے ممتاز دانشور قیصر امام صاحب موجود ہیں. قیصر امام صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جناب, حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے اہداف کیا ہیں؟
دیکھیں, یہ جو فیصلے مڈل ایسٹ میں کیے جاتے ہیں مغربی ممالک کی طرف سے, ان کا محور اور ان کا مقصد اور ان کا مرکز جو ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے, اور وہ ہے اسرائیل کی ضروریات اور اس کی خواہشات. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بڑی دیر سے, تقریباً کئی سال, دو سال سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ حزب اللہ کے خلاف ایسی تحریک لائی جائے جس کے ذریعے اس کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. اس کو کامیابی نہیں ہو سکی. پچھلے سال بھی اس نے کوشش کی تھی کہ حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے, لیکن ایسا یورپی یونین نے نہیں کیا. لیکن اب انہوں نے, یورپی یونین نے اس میں ترمیم کی اس فیصلے میں, اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کا صرف عسکری ونگ جو ہے اس کو اس میں دہشت گرد قرار دیا جائے, نہ کہ ساری تنظیم کو. اس لیے کہ یہ بات فرانس نے خاص طور پر اس نقطے کو اٹھایا تھا کہ حزب اللہ جو عوامی بہبود کے کام کر رہی ہے لبنان میں, اگر اس پر کوئی پابندی لگائی گئی تو اس سے عوام کو بہت نقصان ہوگا, وہ اقدامات جو ہیں ان کی نفی ہو جائے گی. اور یہ بات جو ہے یہ نہ لبنان کے لیے اچھی ہے اور نہ ان دوسرے ملکوں کے لیے جو اس قسم کے اقدامات کریں گے. سو انہوں نے یہ ایک طرح سے آنسو پوچھے ہیں اسرائیل کے کہ عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. لیکن جیسا کہ آپ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ عسکری ونگ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور باقی حزب اللہ جو ہے وہ کہاں سے ختم ہوتی ہے, اس بات کا فیصلہ کرنا عام لوگوں کے لیے کیا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ اس فیصلے پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. اس لیے کہ آپ کس اقدام کو صحیح سمجھتے ہیں اور کس کو غلط سمجھتے ہیں, کون سا قدم جو ہے, کون سا فیصلہ جو ہے وہ عسکری ونگ کی طرف سے لیا جا رہا ہے, اور کون سا کام جو ہے وہ وہاں کے عوام کی بہبود کے لیے کی جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے اس فیصلے کا, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے حزب اللہ کر کیا رہی ہے. اگر کوئی بھی تنظیم کسی بھی علاقے میں غیر ملکی تسلط جو ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتی ہے, کوئی فیصلہ کرتی ہے یا کوئی تحریک چلاتی ہے, تو کیا اسے آپ دہشت گردی قرار دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ کیا جائے اس تنظیم کے, اسے دہشت گردی قرار دینا چاہیے, اور وہ لازمی طور پر وہ دہشت گردی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے, یہ ایک تو ان کا فیصلہ 28 ملکوں کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں دو رخی ہے, اس میں وضاحت نہیں ہے کسی بات کی, اور وہ ناممکن عمل ہے. اس فیصلے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, مشکل ہے بہت زیادہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ کیا کیوں کیا گیا. ظاہر ہے جیسا کہ اس سے پہلے کہا جا چکا ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ کے ہاتھ سے لکھا گیا اور روشنائی استعمال کی گئی. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام فیصلے اسرائیل کی خواہش کے لیے اور اس کی ضروریات کے مطابق کیے جاتے ہیں,
بہت بہت شکریہ.
ان کا کوئی تعلق جو ہے باقی ملکوں سے نہیں ہوتا.
شکریہ قیصر امام صاحب. ہم آئیں گے آپ کی طرف. اور دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. ظفر آغا صاحب وہاں موجود ہیں. ظفر آغا صاحب السلام علیکم. ظفر آغا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟
جی وعلیکم السلام.
جی ظفر آغا صاحب, یورپی یونین نے ابھی حزب اللہ کے
آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے, آپ کو میری آواز سنائی گی؟
جی جی. یورپی یونین نے حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں جو شامل کیا ہے, تو اس وقت اس کے اہداف کیا ہیں؟
دیکھیے, میں آپ جو اسٹوڈیو میں آپ کی گفتگو ہو رہی تھی یا لندن میں جو آپ کی گفتگو ہو رہی تھی میں وہ سن رہا تھا, اور یہ سب واقف ہیں کہ حزب اللہ, اسرائیل حزب اللہ کا دشمن ہے, امریکہ اور تمام مغربی طاقتیں جس میں جس کو کل ملا کر اگر کہا جائے یورپین یونین, تو یہ بھی حزب اللہ کے سخت دشمنوں میں سے ہیں. لیکن یہ فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے, جو اس کے اوقات ہیں, وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فی الحال اس کے کیا اسباب تھے اور کیا اہداف تھے اور کیا سبب تھا کہ جس کی بنا پہ حزب اللہ کے خلاف یورپین یونین نے اتنا سخت قدم اٹھایا. آپ سب واقف ہیں, آپ کے ناظرین واقف ہیں, اور انٹرنیشنل افیئر میں, عالمی امور میں اس وقت جو ایک سب سے بڑی ٹسل چل رہی ہے, اس ٹسل کا مرکز اور محور شام سیریا ہے.
جی.
اور پوری مغربی طاقت اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو کسی طرح سے ڈیسٹیبلائز کر کے رجیم چینج کی جو پالیسی امریکہ کی رہی ہے, اور جو مختلف جگہوں پر مثلا لیبیا اور دوسری جگہوں پر اسلامی ممالک میں وہ جس میں کامیاب رہے ہیں, اس پالیسی کو پوری طرح سے نافذ کیا جائے. اور ابھی واقف ہیں کہ اس سلسلے میں ان کو کامیابیاں بھی حاصل ہوئی تھی, لیکن اس وقت بڑا سیٹ بیک ہوا جب حزب اللہ نے شام میں پہنچ کر بشار الاسد کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کی, اور ریبلز کے ہاتھ سے اور جو القاعدہ جیسے ایلیمنٹس جو وہاں شام میں آ گئے تھے ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے مورچے اپنے قبضے میں کر لیے. یہ اس سے مغرب میں کی پوری اسٹریٹجک پلاننگ جو تھی اس خطے کی, اس کو بہت بڑا دھکا لگا. تو ایک یہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے یورپین, امریکہ اور اسرائیل نے مل کے اس موقع کو غنیمت جانا, اور یورپین یونین کے ذریعے یہ شروعات کی کہ ان کی عسکری ونگ کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ لیا جائے. یہ تو ایک بات رہی. دوسری بات جو اصل مقصد ہے شام کے سلسلے میں بھی, اور جس وجہ سے شام کو ڈسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو امریکن اسٹریٹجک پالیسی کا بنیادی محور ہے اس وقت اس خطے میں, وہ یہ کہ شام, حزب اللہ, لبنان, ان تمام علاقوں کو ڈیسٹیبلائز کر کے آخر کار ایران تک کو نشانہ بنایا جائے. چونکہ یہ ایک انٹیٹی ہے, یہ ایک اتحاد ہے جو اس خطے میں پچھلے کچھ برسوں سے جاری و ساری ہے, اور اس اتحاد کا مغربی مخالف پالیسیز کی اس اتحاد کا مرکز اور سینٹر جو ہے ایران ہے. چونکہ آپ سب واقف ہیں کہ چاہے وہ بشار الاسد ہوں یا حزب اللہ ہو, یہ دونوں حکومتیں ایران کی حمایت کے بنا اور پوری ہر قسم کی مدد اور امداد کے بنا ان تنظیموں کا اور ان حکومتوں کا چلنا ناممکن بات ہے. اور دنیا واقف ہے کہ مغرب کو سب سے زیادہ پرخاش, سب سے زیادہ خطرہ وہ چاہے اس خطے میں اسرائیل ہو, اور ادھر پوری امریکن لابی میں پوری مغربی دنیا اور دوسرے وہ ممالک جو عرب ملکوں کے بھی وہ ممالک جو مغرب کے ساتھ ہیں, ان کو اگر سب سے بڑا خطرہ کوئی دکھائی دیتا ہے تو وہ ایران دکھائی دیتا ہے. تو ان کی جو امریکہ کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے, اس کا محور اور مرکز ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ شام کو میں رجیم چینج کی पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस रिजीम के चेंज के प्लानिंग में और उसके उस प्लानिंग
बहुत बहुत शुक्रिया
के एग्जीक्यूशन में उसको अमल में लाने में हिजबुल्ला एक बहुत बड़ा कांटा उनके लिए साबित हो रहा था। चुनांचे वो चाहते हैं कि इस कांटे को निकाला जाए और इसीलिए उन्होंने ये एक शुरुआत की है हिजबुल्ला के ऊपर प्रेशर बनाने की। इसमें कितना कामयाब होते हैं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इसका मकसद जो और जो इमीडिएट रीजंस है मेरी समझ में वो यही आता है कि शाम में जो हिजबुल्ला का रोल है उससे उनकी झुंझलाहट और उस झुंझलाहट के बदले में ये फौरी इकदाम के उनकी अस्करी विंग को हिस्से को हिजबुल्ला के ऊपर।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
कौन है लेकिन
जी शुक्रिया जफर आगा साहब। जी साजिद साहब, शाम के ताल्लुक से अगर हिजबुल्ला पर उन्होंने पाबंदी लगाई है तो इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या मतलब वो इस तरह से हिजबुल्ला के अस्करी विंग पर पाबंदी लगा के क्या वो ये समझते हैं कि शाम को हिजबुल्ला की सपोर्ट बंद कर सकेंगे?
लेकिन जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि हिजबुल्ला पर आयद की जाने वाली पाबंदियां जो हैं उनका कोई जो नतीजा वो लेना चाह रहे हैं वो हरगिज़ नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि हिजबुल्ला कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि जिसका इन्हिसार जो है मगरिब पर हो, अमेरिका पर हो, यूरोप पर हो। उनसे ना उनको कोई माली सपोर्ट मिलती है, ना असला जाती इमदाद मिलती है, ना सियासी, यानी किसी तौर पर भी जो है हिजबुल्ला जो है वो मगरिब से वाबस्ता तंजीम या इदारा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो लाख पाबंदियां लगा लें, वो लाख बंदिशें लगा लें, बाइकॉट करें, उसका नतीजा जो वो लेना चाह रहे हैं वो हरगिज़ उनको मिलने वाला नहीं है। हिजबुल्ला एक खुद मुख्तार इलाके की बड़ी तंजीम है, ममलिकत का हिस्सा है, लुबनान का एक बड़ा इलाका उसके कंट्रोल में है। कंट्रोल में बन माना कि उस इलाके में उसके जो हमदर्द हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसके अराकीन हैं, वो एक वसी व अरीज़ इलाके पर जो इसराइल के बॉर्डर के साथ है पूरा इलाका, वो क्या हिजबुल्ला से ताल्लुक़ रखता है। और लुबनान की गवर्नमेंट और लुबनान के दीगर जो तंजीमें हैं वो दीगर हुकूमती अराकीन जो हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं, जमातें जो हैं, वो भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर हिजबुल्ला का वजूद जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाए या कमज़ोर हो जाए खुदा न खास्ता तो उसके नतीजे में जो है लुबनान जो है वो उसकी सूरत हाल वो 1982 से पहले वाली सूरत हाल हो जाएगी कि जहाँ बेरूत तक जो है वो इसराइली बैठे हुए थे और वहाँ खाना जंगी की एक ऐसी कैफियत तारी थी कि जिसकी मिसाल जो है उस मासिर तारीख में कहीं और नहीं मिलती। बस इस नतीजे में हम इसके सूरत हाल में शाम के तनाजुर में अगर इसको हम देखें तो हिजबुल्ला के जो हिमायत शाम के लिए है वो उस पर भी कोई खातिर खा असर नहीं पड़ेगा, नतीजा नहीं निकलेगा इसका। और ये सिर्फ मैंने जैसा कि कहा नफसियाती जंग का हिस्सा है, ये तशीराती हरबा है कि जो मगरिब जो है अपना रहा है और उनकी इससे पूरी तरह बौखलाहट भी नुमाया होकर सामने आ गई है कि शाम के मसले में कि जो वो ये समझ रहे थे कि दो चार दिन में बशार असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा और वहाँ चंद लोगों की हिमायत करके उनको असलाह दे के उनको सपोर्ट करके जो है वो बशार असद की जगह एक पिट्ठू हुकूमत जो है अपने मतलब की हुकूमत ले आएंगे कि जो इसराइल की बका की जामिन होगी, जिसके इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होंगे, उसी तरह के जिस तरह माजी में हम देखते हैं कि मिस्र में थे हुस्नी मुबारक जो हैं वो इसराइल के मुहाफिज का जो है वो किरदार अदा कर रहे थे। इलाके की दीगर हुकूमतों की भी सूरत हाल यही है, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, उनको में भी इसी खाते में डालेंगे। तुर्की के जिसको कुछ अरसे पहले तक जिसकी सूरत हाल जो है सियासी और मजहबी लिहाज से जो है लोगों के दरमियान में ये जाहिर हो रहा था कि उसने इस्लामी अंसर में जो है इस्लामी अंसर उनका बढ़ रहा है और उसकी तरफ उनका रुझान है, उसने बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो इस मामले में आके धोखा खाया और गच्चा खाया और इसराइल की हिमायत में जो है वो कदम उठाया, बैन माना कि अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और तमाम दहशतगर्द जिनको पूरी दुनिया दहशतगर्द कहती है, जिनको मगरिब दहशतगर्द कहता है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका जो है अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, उन सबको वहाँ जमा किया गया है शाम में और उनकी हिमायत की जा रही है, उनको असलहा दिया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो नतीजा सामने आया है वो शाम की फौजी हुकूमत, माफ़ कीजिएगा, शाम की फौजी और वहाँ की हुकूमत और वहाँ के अवाम की जो इस्तेकामत है उसके सामने जो है वो दहशतगर्दों को अभी तक किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली है। और दूसरी सूरत हाल ये कि दहशतगर्दों ने भी जो है अपने आप को आयां करना शुरू कर दिया कि उनके अफकार क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, कहाँ से उनको हिदायत मिल रही है और किस लिए कर रहे हैं, آپ دیکھیں کہ شام جو ہے انبیاء علیہ السلام کے مزارات وہاں پہ واقع ہیں، اصحاب رسول کے مزارات وہاں پہ واقع ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات وہاں پہ واقع ہیں، اور مزارات کی سرزمین جو ہے وہ شام کہلاتا ہے، جو تاریخی اور اسلامی لحاظ سے ہم سب کا جو ہے سمجھیں ورثہ ہے، ہمارا سب کا اس سے تعلق ہے. وہاں ان مزارات کو منہدم کرنے کے لیے، وہاں کا اسلامی تشخص مٹانے کے لیے، وہاں کا روایتی تشخص ختم کرنے کے لیے نہ امریکہ کو براہ راست کوئی فائر کرنا پڑا، نہ جنگی طیارہ وہاں پہ بھیجنا پڑا، نہ اسرائیل کو گولہ باری کرنی پڑی. یہ کام جو ہے وہ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ان نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے کرایا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، اور اہداف ان کے اور عزائم جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ہیں اس خطے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کا بنیادی ہدف اور مقصد یہی ہے کہ وہاں پر ایک ایسی حکومت جو ہے آ جائے کہ جو اسرائیل کی بقا کی ضمانت جو ہے دے سکے، اسرائیل کے ساتھ اس کی جو ظاہری مخاصمت ہے وہ نہ ہو، اور اسرائیل کے بارڈر جو ہیں وہ پرامن ہو جائیں جس طرح کے دوسرے بارڈرز کے ساتھ اس کے سیکیورٹی اس کو فراہم کر دی گئی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ کے جو دباؤ ڈالنے کی جو ان کی پالیسی ہے اس کے نتیجے جو نتیجہ وہ چاہتے ہیں وہ ان کو ملے گا.
جی بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر قیصر امام صاحب، جناب آپ کیا کہتے ہیں، حزب اللہ کے سیاسی ونگ پر پابندی لگنے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں شام کی جنگ پر؟
میں سمجھتا ہوں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک طرف نظریات ہیں اور دوسری طرف مفادات ہیں، اور جب بھی اس قسم کا کوئی مارکا ہوتا ہے تو اس میں جو نظریات صحیح نظریات ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے. میرے خیال میں شام میں مغربی ملکوں کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے یورپی یونین نے حزب اللہ کے خلاف، اس کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات بڑی یہ صحیح بات کہی گئی ہے، ابھی آغا صاحب نے بھی کہی ہے کہ چونکہ مغربی ملکوں کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملتی کسی قسم کی حزب اللہ کو، لہذا وہ ان کے مقروض نہیں ہیں، نہ ہی وہ کام کریں گے، وہ اقدامات کریں گے جو وہ چاہتے ہیں، لہذا وہ جو ان کا اپنا نظریہ ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. اور شام میں اب تک جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی ملکوں کو اب تک صرف ہزیمت ہوئی ہے اور ہزیمت ہی ہوتی رہے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے سے شام کے حالات پر کوئی نیا اثر پڑے گا.
جی بہت بہت شکریہ. اچھا ساجد صاحب، اب آتے ہیں یہ قیصر امام صاحب نے ایک بڑی اچھی بات اپنے گفتگو میں ایک اشارہ کیا انہوں نے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ حزب اللہ نے اب تک کون سا ایسا کام کیا ہے جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہو. کوئی ایسا کام جب سے حزب اللہ کی تشکیل ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کو دہشت گردی کہا جا سکے؟
دیکھیں میں عرض کر دوں کہ حزب اللہ کی جو بنیادی پالیسی ہے اور ان کا جو اساس نامہ ہے، ان کا جو منشور ہے، اس میں واضح طور پر جو ہے وہ حزب اللہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ ہم بیرون ملک سرحد پار، لبنان کی سرحدوں سے اس پار ہرگز کوئی اقدام اور کوئی کارروائی نہیں کریں گے. یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی بہانہ ان ملکوں کو کہ جو مختلف بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو حتی یہ بہانہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کہ وہ اس بہانے کے حزب اللہ جو ہے وہ بیرون ملک مداخلت کر رہا ہے یا اس کے افراد بیرون ملک کارروائیوں میں مصروف ہیں. ان کی واضح پالیسی ہے کہ وہ جو کچھ کریں گے اپنی سرحدوں کے اندر کریں گے، اپنے عوام کے دفاع میں کریں گے، اس سے ہٹ کر کوئی کام جو ہے وہ نہیں کریں گے. کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی جس پہ شائبہ بھی ہوتا ہو، اس قسم کا کوئی اقدام ان کی طرف سے نہیں کیا جائے گا. ان کے تمام اقدامات جو ہیں وہ دفاعی نوعیت کے ہوں گے. حزب اللہ نے اگر اپنا علاقہ لبنان کے بعض علاقے جو اسرائیل سے چھڑائے آزاد کرائے وہ حزب اللہ نے ہی کرائے، اور اس کا قلق جو ہے وہ امریکہ کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کے دیگر حامی ملکوں کو بھی ہے، حتی علاقے کے بعض عرب ملکوں کو بھی کہ جنہیں ہم رجعت پسند عرب ممالک کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس پورے خطے میں امریکہ اور مغرب کے مفادات اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. تو حزب اللہ کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ اس کا کوئی کام جو ہے دہشت گردی شمار ہو سکتا ہے، یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی اس پر الزام صادق آتا ہو یا شائبہ تک جو اس پہ لگایا جائے. حزب اللہ کی تشکیل جس زمانے سے ہوئی ہے آج تک اس کے اقدامات جو ہیں دفاعی نوعیت کے رہے ہیں, اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر رہے ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ان کی جو ہے پالیسیاں جو ہیں وہ استوار رہی ہیں اور اسی پر انہوں نے انہی خطوط پر آج تک کام کرتے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ خود اسلام لبنان کا جو سیاسی اور مذہبی جو ڈھانچہ ہے اس کے تحت حزب اللہ جو ہے وہاں کی قانونی آئینی اور سیاسی تنظیم ہے اور وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں اور جماعتیں ان سب کے اپنے اپنے فوجی ونگ بھی موجود ہیں اور یہ وہاں کے آئین کے مطابق جو ہے تسلیم شدہ چیز ہے. تو لہٰذا اس کو دہشت گرد قرار دینا یا اس کے کسی پارٹی کے اس کو فوجی ونگ قرار دے کر سیاسی اس کو الگ کر دینا ایسا نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اس کو تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے حزب اللہ کا سیاسی ونگ ہے اور یہاں کے بعد جو ہے فوجی ونگ ہے. جو فوجی ونگ ہے وہی سیاسی ونگ ہے اور جو سیاسی ونگ ہے وہی حزب اللہ کا فوجی ونگ ہے, اور اس کی تشخیص دینا اور اس کا وہ کرنا اتنا آسان نہیں. دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ عرض کیا انہوں نے ہمارے ظفر آغا صاحب نے بیان کیا کہ حزب اللہ کے حوالے سے یہ بعید ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی حوالے اس قسم کے اقدامات کے ذریعے جو اس پر دباؤ ڈالا جا سکے, اس کو پابند کیا جا سکے, اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ قرار دینے کے بعد جو ہے مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسرائیل کے آنسو پہنچنے کے لیے جو ہے وہ یورپی یونین نے یہ اقدام کیا ہے کہ وہ پچھلے کئی برسوں سے اس بات میں کوشاں تھے اور کر رہے تھے کہ حزب اللہ کو جو ہے وہ بلیک لسٹ قرار دیا جائے, دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا جائے تاکہ اس کے خلاف بین الاقوامی محاذوں پر, بین الاقوامی میدانوں میں, بین الاقوامی اداروں میں جو ہے وہ کوئی کارروائی یا کوئی اقدام کیا جا سکے اس کو محدود کرنے کے لیے, اس کی سرگرمیوں کو. تو یہ اسرائیل کے مفادات کے لیے یا اسرائیل کے آنسو پہنچنے کے لیے جو ہے اس کی یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ حزب اللہ کے فوجی ونگ کو جو ہے وہ ہم بلیک لسٹ قرار دے رہے ہیں یا دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. جی
قیصر امام صاحب, جناب حزب اللہ کی جب سے تشکیل ہوئی ہے اس نے جو بھی کام کیے ہیں وہ سب کے سب دفاعی نوعیت کے ہیں اور اپنے ملک اپنے وطن کے تحفظ کے لیے ہیں. جنوبی لبنان کو اس نے آزاد کرایا اسرائیل کے قبضے سے, تو دہشت گردی کسی ملک پر قبضہ کرنا ہے یا قابض ملک سے اپنے علاقوں کو آزاد کرا لینا دہشت گردی ہے. اس کے علاوہ 33 روزہ جنگ جو اسرائیل نے مسلط کی تھی لبنان میں, اس نے لبنان کا دفاع کیا, لبنان کو تحفظ فراہم کیا. لبنان کی حکومت, لبنان کی فوج اور لبنان کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے وہ حزب اللہ کو ملک کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کا ضامن سمجھتا ہے. اس میں کون سا ایسا کام ہے جس کو دہشت گردی قرار دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں یہ بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ حزب اللہ نے لبنان میں صرف اور صرف دفاع کا کام نہیں کیا. میرے خیال میں انہوں نے بہت سے کام بہبودی عامہ کے بھی کیے ہیں اور اس بات کے مغربی ملک مداح ہیں, وہ جانتے ہیں. ابھی فرانس نے پورا سال یہی ایک موقف اختیار کیے رکھا کہ ساری حزب اللہ کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے, اس لیے کہ وہ بہبودی عامہ کے جو کام ہیں, جو عوام کی اچھائی اور ان کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ بھی اپنی طور پر طے شدہ ہیں. یہ صرف اور صرف دفاع نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دہشت گردی ہے کیا چیز. دیکھیں اگر کوئی ملک اپنے دفاع کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق, اپنی ضروریات کے مطابق کوئی اقدام کرتا ہے اور کسی غیر ملکی تسلط کے خلاف کوئی جہاد کرتا ہے تو پہلے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ غیر ملکی تسلط کس کا ہے. اگر وہ مغربی ملکوں کا ہے تو مغربی ملکوں کی نظر میں, ان کی ڈکشنری میں وہ قوم جو ہے جو جہاد کر رہی ہے, جو اپنی آزادی کے لیے اپنے دفاع کے لیے, وہ دہشت گرد ہے. سو دہشت گردی کی تعریف جو ہے, جو اس کی ڈیفینیشن ہے, وہ مغربی قوم کے نزدیک الگ ہے اور جو جہادی قوتیں ہیں, جو کہنا چاہیے کہ جس قسم کے لوگ اپنے دفاع کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ الگ نوعیت, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ الگ ہے. سو میرے خیال میں اگر کوئی بھی قوم یا کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی تنظیم مغربی ملکوں کے خلاف کام کر رہی ہے تو وہ دہشت گرد ہے، اگر وہ مغربی ملکوں سے کے تسلط سے آزادی چاہتی ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے. سو دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ اگر بیان، اور آپ نے نوٹ کیا کہ آج تک جب سے یہ دہشت گردی کا لفظ شروع ہوا ہے آج تک اس لفظ کی کوئی تشریح نہیں کی گئی، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہ کیا ہے. کیوں ڈیفائن نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ اس کی جو بھی ڈیفینیشن دیں گے اس کے تحت تمام اکثر و اکثر مغربی ممالک جو ہیں وہ دہشت گردی کی صف میں آ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن آج تک نہیں کی جا سکی. سو جو ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف اقدام ہے، وہ اپنے خلاف اقدامات کو، اپنے ان کے خلاف جو دفاعی اقدامات ہیں وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں. اسی لیے مغربی ملکوں نے حزب اللہ کے ایک ونگ کو دہشت گرد قرار دیا ہے، حالانکہ یہ سب ظاہر ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، وہ لبنان کے لوگوں کے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. وہ امریکہ پر حملہ آور نہیں ہو رہا، وہ یورپ کے کسی ملک پر حملہ آور نہیں ہو رہا، بلکہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ان علاقوں میں جا کے اپنا تسلط جما رہے ہیں. سو جن کے خلاف، جن کے تسلط کے خلاف اقدام کیا جائے وہ دہشت گردی نہیں ہوتی. دہشت گردی وہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے ملک پر تسلط جمایا جائے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون نہیں ہے.
جی شکریہ جناب. ساجد صاحب ایک بات اور بھی ہے، جتنی بھی اگرچہ دہشت گردی کی کوئی واضح تعریف پیش نہیں کی گئی ہے، لیکن اب تک کی جو پریکٹس رہی ہے دہشت گرد گروہوں کی، جتنے بھی دہشت گرد گروہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں یا تنظیمیں ڈکلیئر کی گئی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ خود اپنے ملک میں، اس ملک کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کے بھی خلاف ہیں، یا کم سے کم اس سیاسی سیٹ اپ نے ان کو ممنوع قرار دے رکھا ہے، ان کو کل عدم قرار دے رکھا ہے. پاکستان میں جانے کتنے گروہ ہیں جن کو ممنوع اور کل عدم قرار دیا گیا ہے. القاعدہ ہے، اگرچہ سعودی عرب پس پردہ آج بھی اس کی حمایت کر رہا ہے، لیکن باضابطہ سرکاری طور پر سعودی گورنمنٹ نے اس کو ممنوع اور کل عدم قرار دے رکھا ہے. جتنی بھی تنظیم ہے، حزب اللہ کا تعلق کا جہاں تک سوال ہے، پہلی بات تو یہ کہ حزب اللہ نے لبنان سے باہر قدم نہیں نکالا ہے، جیسا آپ نے فرمایا کوئی کاروائی اس نے لبنان سے باہر نہیں کی. ابھی حال ہی میں شام کے تعلق سے جو خبریں آئی ہیں کہ شام کے تعلق سے اس نے شام کی حکومت کی دعوت پر، اس کی اپیل پر یہ کام کیا ہے.
البتہ یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں کہ شام کے جن علاقوں میں حزب اللہ کے لبنان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے تھے وہاں بڑی تعداد میں، جی ہاں بڑی تعداد میں وہاں لبنانی آباد ہیں، قانونی طور پر شام کے اس حصے میں رہتے ہیں، ان کے تحفظ کے حوالے سے
حزب اللہ نے جو کام کیا وہ بھی لبنان کے تحفظ،
بالکل اس میں کوئی شک نہیں.
حزب اللہ کی صورتحال یہ ہے کہ لبنان کی حکومت، لبنان کی پارلیمنٹ، لبنان کا پریزیڈنٹ، لبنان کا وزیر اعظم، وہاں کی وزیر وزارت خارجہ، لبنان کی فوج، یہ سب حزب اللہ کو قانونی سمجھتے ہیں، حزب اللہ کو اپنے ملک یعنی ملک کی سرحدوں کا محافظ سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں.
بالکل.
تو کہیں سے بھی حزب اللہ جو اپنے ملک میں بھی کہیں سے غیر قانونی نہیں ہے، اس کو کس طرح سے مغرب دہشت گرد قرار دے سکتا ہے؟
دیکھیں جیسا کہ ابھی گفتگو میں بتایا گیا کہ دہشت گردی کی صحیح تعریف آج تک نہیں کر سکے ہیں وہ، لیکن جو تعریف یہ سامنے آئی ہے، جس تعریف کے تحت وہ القاعدہ کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، جس کے تحت وہ طالبان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، جس کے خلاف وہ دیگر علاقوں میں جو پنپنے والی تنظیمیں ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اس کے بیک پہ اگر آپ جائیں، اس کا اگر جائزہ لیں، تو یہاں پر سب جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہی کیا تعریف ہے ان کی، کہ جہاں ان کے اپنے مفادات جو ہیں ان سے ٹکرائے، جہاں ان کے اپنے مفادات ٹکرائے وہیں اسی دن سے طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد ہو گئے. جس دن القاعدہ کے مفادات ان سے آ کے ٹکرائے اسی دن سے انہوں نے القاعدہ کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا. لیکن یہی القاعدہ، یہی طالبان اور یہی طالبانی فکر کرنے والے افراد مختلف ناموں سے اس وقت شام میں موجود ہیں، اور یہاں امریکہ براہ راست ان کی حمایت اور مدد کر رہا ہے، سعودی عرب ان کی حمایت اور مدد کر رہا ہے، ترکی ان کی حمایت اور پشت پناہی کر رہا ہے، قطر ان کی مالی امداد کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ دے رہا ہے. وہی طالبان کے جن کو امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، ان کا قطر میں جو ہے برسہ برس سے جو ہے وہ دفتر قائم کیا گیا ہے. تو یہاں سے، یہیں سے ان کا دوغلا پن جو ہے وہ مکمل طور سے آشکار اور واضح ہو جاتا ہے. دہشت گرد تنظیم ایک اسلامی جمہوری ایران کی بھی ایک دہشت گرد تنظیم یا گروہ جو مجاہدین خلق کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، ایم کیو کے نام سے، جسے یہاں ایران میں جو ہے منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی مسلمہ طور پر جو ہے دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں عوام کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، حکومت کے خلاف، بم دھماکے اور مختلف قسم کی ٹارگیٹ کلنگز جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں اوائل انقلاب سے لے کر تقریباً کچھ عرصے پہلے تک. انہوں نے مختلف کاروائیوں میں جو ہے ایرانی سائنسدانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور اس کا انہوں نے اقبال جرم بھی کیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی قبول کی. ان کو امریکہ، یورپ اور مغرب والے جو ہیں وہ دہشت گرد قرار نہیں دیتے، بلکہ بعض ممالک نے ان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، بعد میں ان کو اس دہشت گردی کی لسٹ سے بھی ان کو خارج کر دیا گیا. ان کو اپنے ہاں انہوں نے جگہ دے رکھی ہے، ان کو اپنے ہاں سپورٹ دے رکھی ہے، ان کی مالی معاونت، سیاسی معاونت اور اسلحہ جاتی امداد اور مدد بھی ان کو فراہم کی جاتی ہے. تو دہشت گردی کی صحیح تعریف امریکہ کے نقطہ نظر سے یہی ہے کہ جہاں ان کے مفادات جس جگہ سے بھی ٹکرا رہے ہوں وہاں دہشت گرد ہیں، چاہے وہ حزب اللہ جیسی تنظیم اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کر رہی ہو یا طالبان کہ جو دہشت گردانہ کاروائیوں میں براہ راست ملوث ہیں، پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو، القاعدہ جو مسلمہ طور پر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہی ہے. لیکن ان کے مفاد آپ دیکھیں کہ جہاں ان کے مفادات چاہتے ہیں وہاں ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اور اس دوغلے پن کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اچھے اور برے طالبان کی اصطلاح استعمال کی ہوئی ہے. جی ان میانہ رو طالبان اور معاف کیجیے گا انتہا پسند اعتدال پسند اور انتہا پسند طالبان، اسی طرح القاعدہ کے لیے بھی جو ہے انہوں نے اس قسم کے اصطلاحات استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ جو ہیں ان میں اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں، جبکہ اس تنظیم کی، اس گروہ کی، اس کی بنیاد جو ہے رکھنے والے یہ خود ہیں. انہوں نے ہی ان کو چلایا، انہوں نے ہی افغانستان میں جو ہے ان کو لڑایا بھڑایا اور اس کے بعد ان کو مسلط بھی کیا. وہاں پہ جب عوامی حکومت قائم ہوئی گئی افغانستان میں، مجاہدین کی حقیقی حکومت بنی، تو وہاں ان میں جو آپس میں کلیش پیدا ہوا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان کے نام سے گروپ کو داخل کیا گیا. سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے تربیت کردہ افراد کو کہ جنہیں سی آئی اے کے ایما پر جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی، تربیت کی گئی، افغانستان پہ مسلط کیا گیا. اور جب اپنے ان کے مفادات جو ہیں وہ ٹکراؤ ہوا اس میں یا پورے ہو گئے اور جب اس طالبان کے ذریعے پورے اسلام کو، عالم اسلام کو بدنام کر دیا گیا اور اسلام کا ایک عجیب و غریب چہرہ دکھایا گیا پوری دنیا کے اندر طالبان کے نام سے، اس کے بعد جب یہ سب کام ہو گئے تو انہوں نے طالبان کے خلاف کارروائی 11 ستمبر کا واقعہ بنا کے کی، کہ وہ واقعہ بھی اپنی جگہ بنیادی طور پر مشکوک ہے. تو دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ ہرگز مغرب جو ہے کبھی بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ جیسا کہ قیصر امام صاحب نے کہا کہ جس دن صحیح تعریف کر دی اس دن تمام یورپی ممالک جو ہے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے.
ساجد صاحب، وقت ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا ہے، ایک منٹ کا وقت ہے، تو آخری سوال بھی ہم آپ ہی سے کرنا چاہیں گے. تو اس بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج دنیا میں جو دہشت گردی پائی جاتی ہے پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اس کا ذمہ دار ایک لفظ میں کہوں گا کہ امریکہ اور اس کے حواری ہیں، کہ جو بنیادی طور پر اپنے مفادات کی خاطر، البتہ قومی مفادات کے نہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں. وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان کے ادارے ہیں، جو حکام ہیں وہی کمپنیوں کے مالکان ہیں، انہی کی فوجی فیکٹریاں اور چھاونیاں بھی چل رہی ہیں، وہی یہ کاروائیاں سارے دنیا میں اپنے ان طویل المدت مفادات اور اپنے مالی مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اگر ان کو ضرورت پڑی تو خود امریکی قوم کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ جیسا کہ آسان نظر آ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر قیصر امام صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور ظفر آغا صاحب کے بھی، تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال دہشت گردی کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جو دوہرے معیار ہیں کہ جہاں اپنا مفاد ہو وہاں دہشت گردوں سے کام لے لیں، اور دہشت گردوں اور جہاں ان کے اپنے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے وہاں ملک و قوم کے جو خادم تنظیمیں ہیں جیسے حزب اللہ ہے، جو لبنان کے میں تعمیری کام کر رہی ہے، جو لبنان کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، جس کو لبنان کی حکومت، لبنان کا سیاسی نظام، لبنان کے عوام ملک اور قوم کا محافظ سمجھتے ہیں، اس کو دہشت گرد قرار دے دیں. اور یہی دوہرا معیار ہے جو دنیا میں دہشت گردی کے فروغ کا باعث ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@thesahartv.ir. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.